بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 3 اگست 2021، یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس جلد 2 ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 475 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878 2222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس جلد 2، ڈاکٹر خالد غزنوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس جلد 2، ڈاکٹر خالد غزنوی. الفیصل ناشران و تاجران، کتب، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. جملہ حقوق محفوظ ہے. اگست 2016، محمد فیصل نے آر آر پرنٹر سے چھپوا کر شائع کی. قیمت 500 روپے. الفیصل ناشران، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان. فون 0427230777 اور 0427231387. www.alfaisalpublishers.com. ای میل alfaisalpublishers@yahoo.com. مندرجات. طب نبوی کی اہمیت و ضرورت، جسٹس پیر محمد کرم شاہ. نمبر 5، طب نبوی ایک سائنس، پرنسپل افتخار احمد. نمبر 8، دیباچہ حکیم محمد سعید. نمبر 10، اظہار تشکر ڈاکٹر خالد غزنوی. نمبر 13، نمبر 1، شفا کا ذریعہ قرآن مجید، صفحہ نمبر 20. نمبر 2، انار، صفحہ نمبر 32. نمبر 3، آب زمزم، صفحہ نمبر 47. نمبر 4، بارش کا پانی، صفحہ نمبر 66. نمبر 5، بیر، صفحہ نمبر 80. نمبر 6، پانی، صفحہ نمبر 92. نمبر 7، پیاز، صفحہ نمبر 108. نمبر 8، پیلو، صفحہ نمبر 123. نمبر 9، چقندر، صفحہ نمبر 156. نمبر 10، دودھ، صفحہ نمبر 163. نمبر 11، دال مسور، صفحہ نمبر 201. نمبر 12، ریحان، صفحہ نمبر 214. نمبر 13، سنترا، صفحہ نمبر 227. نمبر 14، سونٹھ، صفحہ نمبر 243. نمبر 15، کافور، صفحہ نمبر 255. نمبر 16، کدو، صفحہ نمبر 265. نمبر 17، کستوری، صفحہ نمبر 289. نمبر 18، کھیرا، صفحہ نمبر 307. نمبر 19، گوشت، صفحہ نمبر 315. نمبر 20، مچھلی، صفحہ نمبر 360. نمبر 21، مرجان، صفحہ نمبر 387. نمبر 22، موتی، صفحہ نمبر 395. نمبر 23، ویل، صفحہ نمبر 415. نمبر 24، حلال اور حرام، صفحہ نمبر 428. نمبر 25، ذبح، صفحہ نمبر 464. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مطہرہ کے دوران ہی لوگ حضور کی ہدایات اور ارشادات کو قلم بند کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کر لیا کرتے تھے. ان کے بعد ارشادات گرامی کی تدوین ضروری ہو گئی، تاکہ رشت و ہدایت کا یہ سلسلہ اگلی نسلوں کے لیے موجود رہے. جب یہ ارشادات کتابی صورتوں میں مرتب ہوئے تو دیکھا گیا کہ ان میں تندرستی کو قائم رکھنے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے، بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج کے بارے میں مکمل بیان موجود ہے. اس لیے عبد الملک بن حبیب اندیسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کوشش سے طب نبوی کا ایک مجموعہ دوسری صدی ہجری میں مرتب کیا. جوں جوں احادیث ملتی گئیں، عبد الملک کا مجموعہ نامکمل نظر آنے لگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن ابو بکر ابن السنی رحمت اللہ علیہ اور صاحب الحلیہ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی محنت سے طب نبوی کے دو منفرد مجموعے ترتیب دیے، جن میں فاضل مولفین نے احادیث کے ساتھ ان کی تشریح بھی شامل کی، جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ان کے یہ انمول تحفے بڑے مقبول ہوئے، اور ان کے بعد دوسروں نے بھی اس موضوع پر کوششیں کی۔ 8ویں صدی ہجری میں محمد بن ابو بکر ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور محمد بن عبداللہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الطب نبوی کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبی تحائف کو پیش کیا۔ اس وقت تک احادیث نبوی کی تدوین مکمل ہو چکی تھی اور ان صاحبوں کو پیش کرنے کے لیے صیغ مواد میسر تھا۔ علم العلاج میں ابو علی سینا نے شاندار تجربات کے ذریعے طب نبوی میں مذکور بہت سی ادویہ کی افادیت کی تصدیق کی، اور اس طرح ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس قابل ہوئے کہ وہ طب نبوی کے فوائد کے بارے میں مزید معلومات بھی پیش کر سکیں۔ ان کی محنت اور خلوص اتنے مقبول ہوئے کہ یہ کتابیں سینکڑوں سالوں سے اتنی مقبول رہی ہیں کہ ان کے نئے ایڈیشن اب بھی شائع ہو رہے ہیں۔ اس عمر میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طب اور دوسرے علوم پر فضل الہی کی بدولت مکمل دسترس حاصل تھی، جس کی تصدیق قرآن مجید فرماتا ہے، ہم نے آپ پر اپنی کتاب اتاری اور آپ کو حکمت اور ہر وہ علم سکھا دیا جو آپ کو نہیں آتا تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ قرآن مجید رحمت اور شفا کا ذریعہ ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ان افادات کی وضاحت اور ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے سکھایا، جسے حضور ہمیشہ شہد پیتے رہے اور دنیاوی زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مریضوں کی خوراک سے لے کر بیماریوں کے پھیلاؤ کے طریقوں تک ہمیں راستہ دکھایا، اور آ حضرت کا ہر ارشاد ہر طرح سے مفید ہے، کیونکہ آپ کے تمام نسخے وحی الہی پر مبنی ہیں۔ ذہبی اور ابن القیم کے زمانے اور آج کے دور میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ آج جب بیماریوں کے پھیلاؤ جراثیم سے واقفیت کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ مریض سے بات کرتے وقت دو تیر کا فاصلہ رکھنے میں کیا مصلحت ہے، یہ بات جزام کے لیے ہی نہیں بلکہ چیچک، خسرہ، تپدق، انفلوئنزا اور کنپیڑوں سے بچاؤ کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ علم کیمیا میں ترقی کے بعد کلونزی، قسط، زیرہ وغیرہ کی کیمیاوی ماہیت کا پتہ چل گیا، اور اب ضرورت تھی کہ ادویہ نبویہ کی نوعیت اور افادیت کا پھر سے جائزہ لیا جائے۔ جیسے کہ کلونزی، اس منبع فیض سے ہر مشکل کا حل قرار دیا گیا ہے، مگر کب، کیسے، کہاں، یہ وہ جواب تھا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے میرے عزیز ڈاکٹر خالد غزنوی کو مرحمت فرمائی۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے جب طب نبوی کو جدید شکل دینی شروع کی تو مجھے اس کار خیر کی اہمیت کا احساس ہو گیا، اور میں نے ان کی نقاشات کو پوری توجہ کے ساتھ ضیاء حرم میں سلسلہ وار شائع کیا۔ قارئین نے اسے نہ صرف پسند کیا بلکہ سینکڑوں دوست ان سے مستفید ہوئے۔ انہوں نے جدید علوم طب سے اپنی واقفیت کو اس عظیم مقصد میں استعمال کر کے خلق خدا کی بہتری اور دین حنیف کی شاندار خدمت کی ہے۔ میں ان کو اس نئے مجموعے پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبی تحائف کو شایان شان طریقے پر مدون کرنے اور ان کی افادیت کو عام کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے، آمین۔ جسٹس پیر سید محمد کرم شاہ الازہری، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، امیریہ بھیرا، سرگودا، جج سپریم کورٹ آف پاکستان، 4 رجب المرجب 1409 ہجری، 10 فروری 1989۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائنس۔ صحت مند زندگی گزارنے، بیماریوں سے محفوظ رہنے اور بیمار پڑنے پر علاج کے اہم نکات ہمیں اسلامی تعلیمات سے میسر ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان رکھنے والوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. اس سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟ اور نبی کے ایسے ارشادات کرامی جو صحت اور شفا سے متعلق ہیں احادیث کے درجنوں مجموعوں میں مختلف مقامات پر بکھرے ہیں، ان متبرک اور مفید ہدایات سے استفادہ کرنے کی آسان ترکیب یہ تھی کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ ضرورت مندوں کو آسانی سے دستیاب ہو سکیں. اس غرض کے لیے ابو نعیم اصفہانی سے لے کر محمود ناظم النسیمی تک کوششوں اور مطبوعات کا ایک سلسلہ ملتا ہے، لیکن سائنسی علوم میں نت نئی ایجادات کی وجہ سے ان میں اضافوں اور نظر ثانی کی ضرورت موجود تھی. علوم طب میں وسعت سے بہت سی ایسی باتیں بھی انسانی صحت سے متعلق ہو گئی ہیں جو ہمارے بزرگان کرام کے ذہن میں نہیں تھی، جیسے کہ چلتا ہوا پانی پاک ہے اور پینے کے لیے صرف وہ پانی استعمال کیا جائے جس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو. مجھے خوشی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائنسی فرمودات کو جمع کرنے کا شرف ایک ایسے شخص کو حاصل ہوا جس کی طبی تعلیم اس درسگاہ میں ہوئی جس کی سربراہی کا شرف مجھے حاصل ہے. عالمی سطح پر اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر اور سائنسدان مقابلے میں دنیا کے کسی بھی سائنسدان سے کم نہیں، اور پاکستان میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو یہاں کی قدیم ترین درسگاہ اور اپنے معیار کے لحاظ سے پورے ملک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور جب ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی پر تحقیق کی کام شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ اس کام کو جب پیش کریں گے تو وہ فی الحقیقت اسلام کی خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کوئی اہم کارنامہ سر انجام دیں گے، کیونکہ اس درسگاہ میں پڑھانے والے استادوں نے اپنے ہر شاگرد میں علم کے ساتھ ایمان کو بھی پوری طرح داخل کیا ہے. ان کی کتاب کو صدارتی انعام ملا، اور جب یہ دوسری زبانوں میں منتقل ہوگی تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ اسلامی تعلیمات میں بنی نوع انسان کی بھلائی کا کتنا بڑا خزانہ موجود ہے. ڈاکٹر خالد غزنوی کی پہلی تالیف کے وقت میری خواہش تھی کہ وہ اسلام میں حرام اور حلال کے مسئلے کی سائنسی وضاحت پر بھی کام کریں. مجھے خوشی ہے انہوں نے میرے خیالات کو عملی شکل دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو استعمال کرنے والا کبھی تندرست نہیں رہ سکتا. طب نبوی کی دوسری جلد ایک عظیم الشان رفاہی اور علمی کارنامہ ہے جس کو خلق خدا کی بہتری کے لیے ترتیب دینے پر میں ڈاکٹر خالد غزنوی کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس علم کو مزید آگے بڑھائیں. آمین. افتخار احمد، MBBS، MRCP، MRCPED، GFRCPED، FRCP، GFCPS، پاکستان DTM اینڈ H، ENGFPAMS، پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور. احادیث کے جوامع و مسانید میں طب نبوی کا ایک مستقل باب بالالتزام ملتا ہے. اس کی بیش بہا علمی اور فنی افادیت کے پیش نظر ذہبی، سیوطی، ابن قیم اور دیگر اکابر محدثین اور مفکرین نے اسے علیحدہ کتابی صورت میں پیش کر کے اصحاب علم و فکر کی رہنمائی، تحقیق کے ایک وسیع میدان کی طرف کر دی. محققین کے ہاں طب نبوی پر مطبوع کتب کے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے اہم مخطوطات کا بھی ذکر آتا ہے. اس سے یہ نتیجہ عکس کرنا صحیح تر ہوگا کہ ہمارے علمی ورثے میں اس کی ایک مستقل فنی حیثیت، وسعت اور عظمت نہ صرف تسلیم کی گئی بلکہ اس ذخیرے کی جمع و ترتیب کا کام ہر دور میں جاری رہا ہے اور اطباء ہمیشہ اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں. یہ درست ہے کہ ادب اسلام کی کتابوں میں طب نبوی اور اصلاحی طب کے درمیان تطبیق کی کوششوں کی مثال بہت کم ملتی ہے. اس کی توجیحات میں مرکزی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں. طب نبوی اپنے مزاج کے اعتبار سے نباتی اور غذائی طرز علاج کی شفا بخش خصوصیات کی حامل ہے، اور اصلاحی طب بھی نباتی علاج کی حکمت یعنی سائنس پر مبنی ہے. جب اساسی قدرے مشترک ہوں تو تطبیق کے بجائے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام ادویہ اسلام نے ہمیشہ کیا ہے۔ اکثر نباتی ادویہ اور اغذیہ کے خواص کے غور مطالعے کی تحریک طب نبوی کے موجود ذخائر ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اب کہ جب جدید طبی سائنس نے غیر نباتی طرز علاج کو معمول بنا کر انسانی صحت کے لیے لاتعداد مسائل پیدا کر دیے ہیں، تو خود اس دنیا کے لوگ ایک متبادل طرز علاج کی طرف راغب ہوئے ہیں، جہاں جدید ادویہ کے سحر پسوں کا اثر سب سے زیادہ تھا اور ہے، یعنی مغرب۔ اس عمر کی شدید ضرورت تھی کہ جدید اور قدیم سائنس پر یکساں عبور رکھنے والے محققین متبادل ادویہ کے تقاضے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے سامنے آتے، اور جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں نباتی طرز کی افادیت کی وضاحت علم اور تجربے کی بنیاد پر کرتے۔ مقام مسرت ہے کہ یہ کام مختلف سطحوں پر حوصلہ افزا انداز سے ہو رہا ہے۔ جو شخصیتیں اس اہم خدمت میں مصروف ہیں ان میں ممتاز نام جناب ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کا ہے، جو قدیم اور جدید دونوں طبی علوم کے جامع ہیں۔ ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے طب نبوی کے تحقیقی مقالے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور بطور خاص اسی کو معمول علاج بنا کر کامیاب تجربات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی علمی اور تحقیقی کوششوں کی پرمائگی کا انداز تو طب نبوی اور جدید سائنس کی پہلی ہی جلد سے ہو چکا تھا، اور اب طب نبوی میں موجود مزید اغذیہ اور ادویہ پر جدید سائنسی تحقیق سے معمور اس کتاب کی دوسری جلد بھی منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس میں 23 مفردات مثلا چقندر، کھیرا، پیلو، موتی، کستوری، کافور اور مرجان وغیرہ کے مباحث بطور خاص لائق توجہ ہیں۔ طب نبوی سے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی علمی اور تجرباتی وابستگی قابل تحسین ہے۔ ان کے طرز تحقیق سے اہل علم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ طب نبوی فطری اور سائنسی طرز علاج ہے، اور اس میں جن دواؤں اور غذاؤں کے افعال اور خواص کا ذکر ہے جدید طبی سائنس کو بھی اس سے روشنی ملتی ہے، اور آئندہ بھی وہ اس سے عکس سے نور کرتی رہے گی۔ ہمیں راہ فطرت پر گامزن رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کو اس علمی اور دینی خدمت کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور طب نبوی اور جدید سائنس کی جلد ثانی کو بھی وہی مقبولیت بخشیں جو جلد اول کو نصیب ہوئی۔ آمین۔ حکیم محمد سعید۔ اظہار تشکر۔ بیماریوں کے بارے میں اب تک تصور یہ رہا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلتی تھی تو اس علاقے کے مذہبی پیشوا دیوتاؤں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے دان اور دکشنا جمع کر کے دیوتاؤں کی ناراضگی کو دور کرنے کا چارہ کرتے۔ ہمارا چشم دید واقعہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سارے ہندوستان میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ ہر دوار میں کھمب کے میلے سے آنے والے یاتری اپنے ہمراہ جراثیم آلود گنگا جل لائے، جس سے بیماری ہر طرف پھیل گئی۔ پنڈتوں نے قرار دیا کہ جنگ کی حشر سمانی اور ہیضے کی ہلاکت آخرینی دیوتاؤں کے غضب کا نتیجہ ہے، جس کو دور کرنے کے لیے 100 برہمن ایک ماہ تک منتروں کا چاپ کر کے ہون کرے۔ چنانچہ امرتسر کے گول باغ میں باوا گورمکھ سنگھ کے خرچ پر منڈپ سجایا گیا، اور 100 پنڈت ایک ماہ تک منتروں کا چاپ کرتے اور مقدس آگ میں دیسی گھی ڈالتے رہے۔ 100 من گھی سے ہون مکمل ہوا، مگر جنگ اس کے 4 سال بعد بھی جاری رہی۔ ہندوستان کے علاوہ بابل اور مصر میں بیماریوں کا علاج مندروں کے پروہت کرتے تھے۔ دور کیوں جائے، دماغی امراض کے اکثر مریضوں کو بالمیکی سوریے ڈھولوں کی تھاپ پر رقص کرواتے، زد و کوپ کر کے اب بھی ان کے جن نکالتے ہیں۔ کن پیڑوں کے مریضوں کا علاج کمہارے سے دم کروا کر ہوتا ہے، اور سورج یا چاند گرہن لگے تو اس موقع پر پنڈتوں کو کھلانا عذاب سے بچاتا ہے، اور اگر حاملہ عورت چاند گرہن میں باہر نکلے تو بچے کے جسم پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ جہالت کے اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن اس عظیم ہستی سے میسر آئی جو تاریخ کے پہلے مسلمان تھے۔ انہوں نے بیماریوں کے اسباب کی وضاحت میں فرمایا، وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ يَشْفَيْنِ، بیماری میری اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے اس اذیت سے نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد وادی فارا سے انسانوں کی بھلائی رہبری کے لیے رحمت اور نور کا ایک سورج طلوع ہوا جس نے بیماریوں کے اسباب اور علاج کے بارے میں ایسے جید اصول مرحمت فرمائے کہ سائنس آج ان میں سے ہر ایک کی تصدیق کرتی ہے، جیسے کہ بیماریاں فرد کی اپنی غلطی سے ہوتی ہیں، تندرست افراد مریض کے قریب نہ جائیں، وبا کے علاقے میں جانا خطرناک ہے، قوت مدافعت کی کمی بیماریوں کا باعث ہوتی ہے، معالج کے لیے علم الامراض اور علم الادویہ کا علم ہونا ضروری ہے، ان پڑھ اشخاص علاج نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے ہرجانہ لیا جائے، مریض کو بھوکھا رکھ کر اس کی قوت مدافعت کو کمزور نہ کیا جائے، ذیلی اثرات رکھنے والی مضر ادویہ تجویز نہ کی جائیں، یہ سنہری اصول بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور علاج میں نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کو علوم و فنون کے ساتھ ساتھ حکمت سکھا دی گئی، لوگ ان کے پاس باقاعدہ علاج کے لیے آتے اور فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ طب میں اتنی پرانی باتیں شاید آج مفید نہ ہوں، اور اس لیے جدید اضافوں کو چھوڑ کر قدیم روایات کی پیروی ترقی معکوس کی مترادف ہے۔ اصولی طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن اس اصول کا اسلام پر اس لیے اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ تاریخ کے دور میں جدید رہتا ہے۔ مثال کے طور پر علوم طب میں جملہ ترقیوں کے باوجود دل کا ایک مریض بھی آج تک مکمل طور پر شفا یاب نہیں ہوا۔ جنہوں نے دل کے آپریشن کروائے، نئی نالیاں یا وال بھی لگوائے، وہ بھی دل کے ڈاکٹروں کی دہلیز سے ہر حال میں وابستہ رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل کے دورے کا علاج کر کے مریض کو ایسا اچھا تندرست کیا کہ وہ اس دورے کے بعد گھوڑے پر کئی لاکھ میل چلے اور ایران فتح کیا، جبکہ ادویہ جدید کے مریضوں کے لیے تو سیڑھیاں چڑھنا بھی ممنوع ہوتا ہے۔ طب جدید میں دمے کا ایک بھی مریض کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوا، جبکہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کسی کو بیمار رہتے نہیں دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم طب وحی الہی پر مبنی ہے، ہر دور میں جدید ہے، ٹھوس سائنسی اصولوں پر مبنی ہے، اور اپنے فوائد کے لحاظ سے قطعی ہے اور یقینی ہے، جس میں کسی غلطی کا یا کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں جدید رہتا ہے۔ ان کے طبی تحائف کی جمع اور ان کو جدید انکشافات کے مطابق مرتب کر کے پیش کرنا اگرچہ بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے اسلام کے احسانات کا اظہار ہے، مگر اس کے ساتھ میں خدا بزرگ و کریم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی۔ میں نے اسے منصوبہ شروع کیا، علم اور برکت اس نے عطا کی، اور اس سلسلے پر ایمان رکھنے والے سینکڑوں علماء نے مجھے راستہ دکھانے میں بے پناہ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا، جن میں سے سب کا ذکر تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن علماء کرام میں جسٹس پیر سید محمد کرم شاہ، مولانا سید عبد القادر آزاد، مولانا حافظ عبد الرشید، پروفیسر عبد القیوم بٹ، مولانا محمد حسین اکبر، مولانا عبید الحق خان ندوی اور مولانا عبد المنان عمر، مفتی محمد حسین نعیمی، مفتی عبید اللہ، مفتی محمد امین کے علاوہ حافظ احمد شاکر نے معاونت کے ساتھ ساتھ مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کتب خانہ میری امداد پر معمور کر دیا۔ سائنسدانوں میں ڈاکٹر مرزا ارشد علی بیگ، ڈاکٹر سید فاروق حسن شاہ، پروفیسر زاہد میر، ڈاکٹر حنیف چوہدری اور ڈاکٹر خالد لطیف، ڈاکٹر محمد سلیم، ڈاکٹر عبد الحمید ظفر، ڈاکٹر مرزا رمضان بیگ صاحبان کے علاوہ پانی کے کیمسٹ جناب عبد الخالق عاصم، پبلک انالسٹ محمد اسحاق غوری، پیر عارف شاہ، شیزان لیبارٹری کے چوہدری محمد اکرم صاحبان، اور ہمدرد کے شعبہ تحقیق کے جناب زبیری نے اس پیشکش کے ہر حصے کے لیے اپنی عنایات کا بے پایا ذخیرہ مرحمت فرمایا۔ محترم حکیم محمد سعید صاحب اور پرنسپل افتخار احمد صاحب نے کتاب کے تعارفی ابتدائی عطا کر کے اس کے حسن میں اپنی ذات کا پرتو شامل فرمایا۔ کتاب کی تدوین، ترتیب اور اس کے لیے فنی مشاورت میں جناب محمد سعید قادری بیگم، امت اللطیف طاہرہ اور فضل محمود مفتی نے بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ محمد فیصل خان صاحب نے اسے چھاپنے اور پیش کرنے میں بڑی محنت کی، اور الفاظ ان تمام مہربانوں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ خالد غزنوی، حیدر روڈ، کرشن نگر، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست ڈاکٹر سید خالد غزنوی صاحب MBBS مشہور علمی غزنویہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں. انہوں نے طب نبوی پر جو تحقیق کی اور ایلوپیتھک علاج کو ترک کر کے علاج طب کو شروع کیا اور اس میں قابل اعتماد قابل قدر کامیابی بھی حاصل کی. ریڈیو ٹیلی ویژن اور مختلف مذاکرات میں طب نبوی کو متعارف کروایا. طب نبوی پر انہوں نے مقالے اور کتب لکھی جس پر ان کو صدارتی امتیازی ایوارڈ ملا. ڈاکٹر صاحب مذکور پر بلا شبہ پاکستانی قوم کو فخر ہے کہ انہوں نے اس نبوی اساتذہ جس کو قوم نے تقریباً بھلا دیا کو دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی مکمل جزا عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سید محمد عبد القادر آزاد و ما توفیق اللہ العلی العظیم و علیہ تہان وہو المستعان چیئرمین مجلس علماء پاکستان و خطیب بادشاہی مسجد لاہور. یہ ایک نہایت عمدہ اور مفید کتاب ہے جو غذا اور صحت کے مختلف فوائد کا احاطہ کرتی ہے. پروفیسر زاہد امیر صدر شعبہ کمیونٹی میڈیسن کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم و علی آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد. فقیر نے محترم جناب ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب طب نبوی اور جدید سائنس بعض مقامات سے پڑھی. الحمدللہ رب العالمین کے ڈاکٹر موصوف نے تحقیق کو بام عروج تک پہنچایا. اللہ تعالی ہمیں ان کی جستجو سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فقیر ابو سعید محمد امین غفر اللہ مدرسہ امینیہ رضویہ فیصل آباد. ڈاکٹر خالد غزنوی کے مشاہدات سائنسی اصولوں پر مبنی ہیں. یہ وہ اصول ہیں جن کی صداقت عرصہ دراز سے مسلم ہے. میں پر زور سفارش کرتا ہوں کہ پیچیدہ دواؤں کے بجائے ان کے طریقوں پر عمل کیا جائے کیونکہ یہ قدرتی ذرائع کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس طرح دکھی انسانیت کو بیش بہا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر عبدالحمید ظفر صدر شعبہ حیاتیات گورنمنٹ کالج لاہور. مشکوری طبع پنجم. طب نبوی اور جدید سائنس کی کتابوں کے سلسلے کی دوسری جلد پانچویں مرتبہ پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کتابیں لکھی جاتی ہیں, لوگ لیتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسا مفید اور مبارک سلسلہ ہے کہ اس کی افادیت اور ضرورت ہمیشہ قائم رہتی ہے. ہزاروں دوستوں نے انہی کتابوں کو دیکھ کر بڑی بڑی مشکل بیماریوں کا خود ہی آسانی سے علاج کر لیا. ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اب یہ سلسلہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے جدید علاج کی روشنی میں پیٹ کی بیماریوں کے لیے طب نبوی کے تحائف مکمل کر لیے اور الحمدللہ علاج نبوی اور جدید سائنس زیور طبع سے آراستہ ہو کر پیش کی جا چکی ہے. اسی دوران محترمہ سعدیہ غزنوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفسیاتی تحائف بھی پیش کر دیے ہیں. یہ کتابیں کار خیر کے سلسلے میں شائع کی جا رہی ہیں اور ہم ان کو جلب زر کا ذریعہ نہیں گردانتے. آپ کا تعاون شامل حال رہا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ دراز ہوتا رہے گا. محمد فیصل. شفا کا مظہر قرآن مجید. جب بھی کوئی نئی کتاب ہمارے سے وجود میں آتی ہے تو اس کا مصنف وجہ تالیف بھی بیان کرتا ہے. وہ اسی قسم کی دوسری کتابوں کی موجودگی کے باوجود اس کتاب کے لانے کا مقصد واضح کرتا ہے. یہی صورتحال قرآن کے نزول کے وقت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد اور مقاصد بیان فرماتے ہوئے اس کی ایک اہم خاصیت یوں بیان فرمائی. بلا شبہ یہ شفا کا مظہر ہے, لیکن اس کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اس کی یہ صفت اسے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے کیونکہ ان کے مضامین اس وقت کے حالات تک محدود ہے. سورہ الاسرا. وَنَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پھر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اپنی صفت شفا کے عمومی اظہار کے بعد وہ جسم کے خصوصی حصوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنی افادیت کے اظہار میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ مُعَظَّةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. سورہ یونس. سینے کے مسائل سے مراد روحانی مسائل لیے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید انشرح صدر اور حیات القلوب کے لیے اکثیر ہے. ارشاد ربانی کی جامعت اور فوائد کو محدود نہیں کرتی بلکہ اس کو شفائی افادیت جسمانی امراض پر بھی محیط ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔